نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، محترم سامعين الكرام اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں دوسری مرتبہ حاضری ہو رہی ہے. اس سے پہلے بھائی راحت کے کہنے پر ایک نشست یہاں پر ہوئی تھی، اور اس کو چونکہ پہلے سے بتا دیا گیا تھا لوگوں کو، اس لیے کافی لوگوں کی حاضری تھی. یہ ایک نئے سلسلے کی کڑی ہے. انشاءاللہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے. اللہ نے چاہا تو آہستہ آہستہ اس میں ترقی ہوگی، اور بھائی راحت صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہاں ماہانہ مجلس ہوا کرے جس میں اللہ اور رسول کی باتیں ہوں، دین کی باتیں ہوں. عام طور پر مرد حضرات کو تو دین کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے، لیکن ہماری معزز خواتین اس سے بیگانہ رہتی ہیں، انہیں عام طور پر دین کی باتوں کا علم نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں وہ دین سے بظاہر دور رہتی ہیں. بظاہر اس لیے میں نے کہا کہ نہ جاننے کی وجہ سے، لیکن جب دین کا علم ہو جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ قربت بھی بڑھ جاتی ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انگریزی مہینے کے پہلے ہفتے کو، ہر مہینے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ نشست ہوا کرے گی، اور اس میں انشاءاللہ دین کی باتیں جو مردوں کے لیے بھی کارآمد ہیں، خواتین کے لیے بھی کارآمد ہیں، جوانوں کے لیے بھی ہیں، بوڑھوں کے لیے بھی ہیں، سبھی کے لیے کارآمد. اس لیے انشاءاللہ ان باتوں کا یہاں پر بیان ہوگا جو ضروری باتیں ہوتی ہیں، اور جن کا جاننا مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، جوانوں کے لیے، سب کے لیے ضروری. کیونکہ میرے عزیز بھائی، کل ہی یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ ہماری زندگی کے چار دور ہیں. ایک دور تو وہ ہے جو شکم مادر میں بچہ گزارتا ہے، اور جو بالکل مختصر دور ہے، اور اس کے بعد جو دور ہے وہ پیدائش سے لے کر موت تک کا دور، یہ دوسرا دور، اور اس کے بعد جو دور ہے وہ تیسرا کہلاتا ہے، یعنی عالم برزخ سے لے کے اٹھائے جانے تک، قبر میں داخل ہونے سے لے کر اٹھائے جانے تک، یہ تیسرا دور. اور چوتھا دور جو ہے وہ عالم آخرت، جہاں ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اب اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہر دور بعد کے دور سے مختصر ہے. یعنی شکم مادر میں جو وقت بچہ گزارتا ہے وہ بہت مختصر، اس دنیا کے مقابلے میں جو ہم یہاں آ کے گزارتے ہیں، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، کوئی 80 سال، کوئی 100 سال وقت گزارتا ہے. لیکن یہ وقت یقیناً زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس دور کے جو بچہ ماں کے پیٹ میں وقت گزار کے آتا ہے. لیکن جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ شکم مادر میں جو بچہ بنتا اور بگڑتا ہے، ماں باپ کا دور گویا کہ سمجھ لیجئے اگر بن گیا تو پیدائش کے بعد بھی بنا وہی ہوگا، اور خدا نہ کرے بگڑ گیا تو اس دور میں بھی بن نہیں سکتا. مثلا خدا نہ کرے کسی بچے کی آنکھ نہیں بنی، کسی کا ہاتھ نہیں بنا، کسی کا پیر نہیں بنا، تو یقیناً بننے اور بگڑنے کی جو عمر ہے وہ ماں کا پیٹ، شکم مادر میں جو وقت ہے وہ ہے. لیکن اگر وہاں نامکمل رہا تو زندگی میں آ کے تکمیل نہیں ہو سکتی اس کی. اور یہ بھی بات یقیناً صحیح ہے کہ وہ جو عمر ہے، یعنی مدت ہے، بہت تھوڑی سی ہے، 9 مہینے کی مدت. اس میں بھی چار مہینے ایسے گزرتے ہیں جس میں یعنی مرحلے سے گزرتا ہے، کبھی خون جمع ہوا لوتھڑا ہے، کبھی خون ہے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ ایک شکل اختیار کرتا ہے. تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جو زندگی اس کی شکم مادر میں گزر رہی ہے وہ کسی فائدے کی نہیں. البتہ بننے اور بگڑنے کا سارا مرحلہ وہیں پر ہوتا ہے، اور جب پیدا ہو جاتا ہے تو یہ دور پہلے دور سے بڑا ہے. کسی کے لیے 60 سال، کسی کے لیے 100 سال، کسی کے لیے 70 سال، کسی کے لیے 80 سال. تو یقیناً 70-80 سال 9 مہینے کے مقابلے میں یا 5 مہینے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. تو جس طریقے سے بننا اور بگڑنے کی مدت شکم مادر میں اصل تھی، اسی طریقے سے اب جب دنیا میں آ گیا تو یہ جو مدت ہے 60-70 سال کی، یقیناً یہ بھی ہماری آخرت کے اعتبار سے بننے اور بگڑنے کی مدت. اس میں اگر ہم بن گئے آخرت کے اعتبار سے تو بن گئے، اور خدا نہ کرے بگڑ گئے تو بگڑ گئے. اب سوچئے کہ آدمی اگر مر گیا اور اس کی اصلاح نہیں ہوئی اس پوری مدت میں، تو اب برزخ میں جا کے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. آنکھ بند ہونے کے بعد تو پھر زمانہ اعمال کا ختم ہو گیا. اس لیے ضروری ہے کہ پہلا دور دوسرے دور کے لیے ناگزیر. مثلا پیدائش کے لیے شکم مادر کے دور کا ہونا لازمی ہے، اسی طریقے سے عالم برزخ کے دور کے لیے اس دنیا میں پیدائش سے لے کر موت تک کا جو دور ہے یہ لازمی ہے. اور اس میں بننے اور بگڑنے کو جو اہمیت حاصل ہے، اسی طریقے سے اس دور میں بھی بننے اور بگڑنے کو اہمیت حاصل ہے. کہ اگر ہم نے اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق اس دور میں اپنے وقت کو اور اپنے دور کو گزار دیا، تو یقیناً جو بعد کا دور ہے وہ انشاءاللہ پھر عیش اور آرام کا ہوگا. لیکن خدا نہ کرے اگر ہم نے اس دور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق نہیں گزارا، اللہ کے احکام کے مطابق نہیں گزارا، تو یقیناً جو بعد کا دور آنے والا ہے اس میں پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیے، پہلا دور مختصر، اس کے بعد کا دور تھوڑا سا بڑا، پھر یہ دور بھی مختصر، اس کے بعد کا دور اس سے بھی بڑا. بعض لوگوں نے کہا کہ اس دنیا کی مدت 10 لاکھ سال ہے. تو گویا کہ جو سب سے پہلے انسان دنیا سے گیا، اگر اس کو ہم شمار کریں تو 10 لاکھ سال معمولی مدت نہیں ہوتی. ویسے تو اللہ ہی جانتے ہیں کتنی مدت ہے، لیکن بعض اقوال میں سے ایک قول میں نے نقل کیا، تو عالم برزخ کی ساری مدت چل رہی ہے اور چلتی رہے گی جب تک کہ قیامت برپا ہو اور اللہ تعالیٰ دوبارہ لوگوں کو زندہ کرے. تو یہ کتنی بڑی مدت ہے. تو یقیناً یہ 60-70-80 سال کے مقابلے میں، 100 سال کے مقابلے میں لاکھوں سال پر یہ مدت. اور پھر وہ جو لاکھوں سال کی مدت ہے وہ بھی مختصر ہے آخرت کی مدت کے اعتبار سے. جب دوبارہ اٹھائے گئے اس کے بعد جو زندگی وابد العباد کے لیے ہے، اگر اس زندگی کو دیکھیں تو یہ ساری زندگی صفر معلوم ہوتی ہے. اس میں آپ چاہے تینوں دور کو ملا لیں، شکم مادر کا دور، پیدائش سے موت تک کا دور، اور موت کے بعد سے لے کے اٹھائے جانے تک کا دور، اس سب کو شامل کر لیں تو جو اس کے بعد کی زندگی ہے عالم آخرت جو ابد الآباد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ سارے دور اس کے مقابلے میں صفر معلوم ہوتے ہیں. اس لیے بہت ضرورت یہ ہے کہ ہم یہ جو دور ہمارا گزر رہا ہے دوسرا، پیدائش سے موت تک، اصل بننے اور بگڑنے کا مرحلہ اسی میں آتا ہے. اور اگر ہم اسی میں غفلت میں گزار دیں تو بتائیے پھر کون سا دور آئے گا بننے کا. اس میں ہم عام طور پہ غفلت میں زندگی گزارتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب دیکھی جائے گی بعد میں، ابھی تو فی الحال مزے کرو عیش کرو، جب مریں گے تو دیکھیں گے. لیکن مرنے کے بعد کیا دیکھ سکتا ہے کوئی آدمی، کیا کر سکتا ہے بتائیے؟ جو مر گیا وہ تو پھر ختم. اس لیے اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہوں ہمیں تھوڑی سی فکر کرنی چاہیے اس بات کی کہ دیکھو یہ جو بننے بگڑنے کی مدت ہے گزری چلی جا رہی. ابھی میرے عزیز نے جو بھی ایک نظم پڑھی تو اس کا جو پہلا شعر تھا، اس دنیا فانی کا جس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رازدانی جسے عطا فرما دیتے ہیں اس کی نظر میں اس دنیا فانی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جب تک ہماری سمجھ میں بات نہیں آئے گی ہم قیمتی سے قیمتی بات کو رد کرتے چلے جائیں گے، لیکن اگر بات سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ پھر یقیناً فکر پیدا ہو جائے گی. ایک واقعہ مجھے جب یہ شعر سنا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد آیا کہ جس کو جتنی محبت ہوگی اللہ رب العزت سے اس دنیا فانی سے اس کی محبت اتنی ہی کم ہوگی. اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں کسی کی محبت نہیں ہو سکتی اللہ سے. اللہ کی محبت انہیں جو حاصل تھی دنیا میں اس سے زیادہ محبت کسی کو نہیں ہو سکتی. ایک واقعہ نظر سے گزرا, سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات کیسے پوری ہوتی تھیں اور کیا طریقہ کار تھا آپ کا. انہوں نے فرمایا کہ بھی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ اگر کوئی آپ کے پاس بھوکا آتا مجھے کہہ دیتے کہ بھائی اس کو کھلا دو, میں کہیں سے لے کے قرض لے کے اس کو کھلا دیا کرتا تھا. کوئی اگر ننگا آ گیا جسے کپڑے کی ضرورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بھیج دیتے کہ جاؤ بلال کے پاس, تمہیں کسی سے قرض لیتا میرے پاس پہلے سے موجود ہوتا تو میں اسے کپڑے پہنا دیتا. اسی طریقے سے وقت گزرتا تھا, پھر جب اللہ تعالیٰ کہیں سے عطا فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بھیج دیا کرتے تھے کہ لو بھائی جتنا قرضہ تمہارے پر چڑھ گیا ہے اتار دو, میں وہ قرضہ اتار دیا کرتا تھا. فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا, اذان سے جب فارغ ہوا تو ایک یہودی میرے پاس آیا. ایک یہودی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ تم لوگوں سے قرضے لیتے ہو تو بجائے اس کے کہ مختلف لوگوں سے قرضے لو, میرے پاس مال بہت ہے, قرضے مجھ سے لے لیا کرو اور پھر مجھے واپس لوٹا دیا کرو. حضرت بلال نے فرمایا کہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے قرضے لیتا رہا. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ آیا میرے پاس اور مجھے اس نے کہا وہ حبشی غلام, یعنی بری طرح سے ایک تو پکارا اور پھر اس کے بعد کہا کہ تم جو مدت تم نے قرض مجھ سے لیا ہے بہت سارا ہو گیا ہے, تمہیں پتا ہے کہ اس کتنی مدت باقی ادا کرنے میں؟ کہا کہ ہاں ابھی اتنی مدت باقی ہے. کہا کہ جلد از جلد ادا کر دو, اگر تم نے مدت میں ادا نہیں کیا تو میں پھر اپنے قرضے میں میں تمہیں غلام بنا لوں گا, اور جس طرح تم غلامی میں بکریاں چرایا کرتے تھے تو میں جب تمہیں اپنا غلام بنا لوں گا تمہیں بکریاں چرانی پڑیں گی. بہرحال برا بھلا کہہ کے چلا گیا. اب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور غلامی دیکھ چکے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, بڑے فکر مند ہوئے اور آ کر عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے پاس بھی کوئی مال نہیں ہے, آپ کے پاس بھی کوئی مال نہیں ہے, تو مجھے آپ اجازت دیں کہ میں کچھ دن کے لیے روپوش ہو جاؤں, کیونکہ بظاہر کوئی ایسا امکان نہیں ہے کہ جو چند دن ہیں اس دن میں اتنے پیسے کہیں سے آ جائیں, اتنی رقم کہیں سے آ جائے کہ اس کا قرضہ ادا ہو, اور جب ادا نہیں ہوگا تو مجھے تو غلام بنا لے گا وہ, اس لیے مجھے اجازت دے دیں کہ میں کہیں روپوش ہو جاؤں. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. چنانچہ گھر آئے, تلوار اٹھائی, اپنے جوتے لیے, ہاتھ میں لاٹھی پکڑی, بس کل کائنات یہی تھی, اور جانے کے ارادے سے بیٹھ گئے کہ صبح ہوگی تو میں نکل جاؤں گا. جب جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد پیچھے دوڑا دوڑا آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں, جلدی چلو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی اللہ نے تمہارے قرضے کا انتظام کر دیا ہے اور فلاں حاکم نے جو ہے مجھے یہ ہدیہ بھیجا ہے, چار اونٹنیاں ساز و سامان سے لدی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی. فرمایا کہ انہیں لے جاؤ اور جس کا جو قرض ہے وہ سب ادا کر دو. چنانچہ سیدنا بلال فرماتے ہیں کہ میں لے گیا, جس جس کا قرضہ تھا بشمول اس یہودی کے سارا قرضہ ادا کیا. اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی فارغ ہو گئے. کہا کہ الحمدللہ آپ کے لیے خوشخبری ہو کہ اللہ نے آپ کو قرضے سے فارغ کر دیا. فرمایا کہ کچھ مال باقی ہے؟ کہا کہ جی موجود ہے. کہا کہ اسے بھی جلد از جلد نمٹا دو تاکہ مجھے راحت ملے. تو سیدنا بلال فرماتے ہیں کہ وہ مال میرے پاس رہا, لوگوں میں اعلان کر دیا گیا, جو جنہوں نے آنا تھا آ گئے, لیکن پھر بھی کچھ مال باقی رہا. آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی مال ختم ہو گیا؟ کہا کہ نہیں مال تو ابھی باقی ہے. آپ نے فرمایا کہ اچھا تو پھر میں آج گھر نہیں جاؤں گا, آپ گھر سے باہر ہی رہے مسجد ہی میں. اور پھر دوسرے دن آپ نے پوچھا شام کو جلد از جلد تقسیم ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا, بہرحال یہ جو بات کہی نا کہ دنیا فانی سے پھر اسے محبت نہیں رہتی, لیکن ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فقر تھا اختیاری تھا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو اختیار فرمایا تھا.
ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی کر کے دکھایا. مثلا اپنی بیویوں کو ایک سال کا نفقہ دے دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ اپنی بیویوں کو ایک سال کا نفقہ دے دیا کرتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ وہ خواتین بھی ایسی تھیں کہ وہ بھی اپنے پاس رکھتی نہیں تھی, تقسیم کر دیا کرتی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے اتنا پتہ چلا کہ ایک سال تک کا نفقہ رکھنا بہرحال جائز ہے. یعنی اگر کوئی اپنے پاس اتنا مال رکھے کہ وہ ایک سال تک کے لیے بے فکر ہو جائے کہ میرے پاس کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں, اور یہ چونکہ تسلی کے لیے بھی ہے. بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ ایک زمانہ تھا کہ مال کا نہ ہونا یہ ہمارے لیے راحت کا سبب تھا, آج وہ زمانہ ہے کہ مال کا ہونا راحت کا سبب ہے, اس لیے کہ ہم اس سے شیطان کو شکست دیتے ہیں. وہ ہمیں ڈراتا ہے کہ کہاں سے کھاؤ گے, ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے کھا لیں گے. تو بہرحال اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں, میں نے دونوں باتیں اس لیے بیان کر دیں کہ بعض لوگ سمجھیں کہ صاحب پھر تو سب کچھ مال وال ختم کر کے اور جو ہے کشکول ڈال کے گلے میں بیٹھ جائیں, یہ مقصد ہرگز نہیں ہے. اصل مقصد یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اعتماد اللہ پر, توکل اور بھروسہ اس درجے کا تھا کہ ہم میں سے کسی کا ہو سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات فرمایا بھی, بعض صحابہ اکرام نے یہ عمل کیا کہ وہ اچھا کھاتے نہیں تھے, پہنتے نہیں تھے, اور ان کی حالت بھی ایسی ہو گئی یا کم کھاتے تھے جس سے ان کی صحتیں خراب ہونے لگیں. تو آپ نے بلا کے ان سے کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو کسی نے کہا کہ آپ بھی تو ایسا کرتے ہیں. فرمایا کہ تم میری ریس نہ کرو, میرا مقابلہ نہ کرو, مجھے تو میرا اللہ کھلاتا ہے اور وہ پلاتا ہے. تو اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتے بھی تھے پلاتے بھی تھے, اب وہ کیسے کھلانا اور پلانا تھا وہ اللہ اور رسول کے درمیان. لیکن ہمارے لیے ہم یہ سمجھیں کہ ہم جو ہے وہ ایسے بن جائیں, تو بہرحال یہ کہ جس حد تک ہو سکے مال کی محبت دل میں بہرحال نہیں ہونی چاہیے. اور اس کو بزرگان دین نے ہمیں اس طرح سے سمجھایا کہ دیکھو کشتی جو ہے وہ سمندر میں چلا کرتی ہے, یعنی کشتی کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے, اگر پانی نہیں ہوگا کشتی نہیں چلے گی. لیکن اگر یہی پانی کشتی کے اندر آنا شروع ہو جائے تو کشتی کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہو جائے گا. اسی طرح فرمایا کہ مال ہمارے قرب و جوار میں رہے, اس کی محبت دل میں داخل نہ ہو, اس وقت تک تباہی کا ذریعہ نہیں ہو سکتا. لیکن جس وقت مال کی محبت دل میں آ جائے کہ ہم ضروری جگہوں پر بھی خرچ نہ کریں, تو ایسی صورت میں جب مال کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو اس وقت پھر یہ مال تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے. لیکن اگر ایسی صورت نہیں ہے, جیسا کہ غالباً امام شافعی رحمہ اللہ, حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا جایا کرتے تھے, اور امام صاحب کا اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ اللہ نے بہت کچھ عطا فرما دیا, اور غالباً ایک روایت میں یہ بات بھی ہے کہ بعد میں انہوں نے سارا مال, یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ کو یہ بات پتہ چلی کہ استاد محترم پہلے ایک زمانے میں ایسے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, اور آج ماشاءاللہ ایسا ہے کہ 360 جوڑے جو ہے وہ سال کے ان کے پاس موجود ہوتے ہیں, ہر دن ایک جوڑا پہنتے ہیں, اور جب پہن لیا تو دوسرے دن پھر اس کو اتارتے ہیں تو خیرات کر دیتے ہیں, پھر کبھی نہیں پہنتے زندگی. تو اللہ نے اتنا عطا فرمایا, تو سوچا کہ جا کے دیکھوں استاد کے یہاں کہ پہلے جو حالات تھے اب کیا حالات ہیں. بہرحال امام صاحب کے پاس آئے, امام صاحب نے دل میں یہ اشکال بھی پیش کیا مال کی محبت کا زیادہ ہونے کا. آپ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ الحمدللہ مال تو میرے پاس موجود ہے, لیکن اس مال کی محبت میرے دل میں نہیں. فرمایا اس کی دلیل کیا ہے کہ مال کی محبت دل میں نہیں؟ کہا دلیل یہ ہے کہ جو کچھ مال ہے سب تمہارا ہوا, جو مال میرے پاس ہے وہ سب میں نے تمہیں دیا, اور میرے دل میں اتنا ادنا سا بھی اس تشویش نہیں ہے کہ مال نہیں ہے. یہ علامت اس بات کی کہ میرے دل میں اس کی محبت نہیں. تو بہرحال یہ اس طرح سے بعض باتیں ہوتی ہیں جس سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ مال کی محبت دل میں ہے یا نہیں. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ابھی تو آپ موجود ہیں, لیکن آپ کے بعد اگر آپ کی اولاد تقاضا کرے گی تو باپ ہمارے باپ کا مال تھا واپس کرو, پھر کیا کروں گا؟ فرمایا لکھ کے دے دیتا ہوں. تو ہر طرح سے انہوں نے یعنی آزمایا کہ کتنی محبت مال. میں نے غالباً پہلے بتایا تھا, ایک صاحب کسی بزرگ کے پاس گئے, وہاں رہے کچھ دن، گئے اسی لیے تھے اپنی اصلاح کے لیے، بیعت ہونے کے لیے، لیکن وہاں دیکھا کہ مال کی فراوانی، بے انتہا مال و دولت، تو بڑے طبیعت کے اندر وہ ہوا کہ بھئی میں ان سے کیا بیعت ہوں، یا ان سے اپنا تعلق اصلاحی کیا قائم کروں. کچھ دن کے بعد جب جانے لگے تو میں نے جب جاتے وقت ان کی زبان سے ہی بات نکلی کہ نمبر دانس کے دنیا دوست دار، یعنی وہ کیا اللہ والا وہ جو دنیا کو دوست رکھے، ان کے پاس تو دنیا ہی دنیا. تو دل میں یہ زبان سے یہ شعر نکلا اور مصرع نکلا، اور اس کے بعد وہاں سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے بطور الہام کے انہیں یہ بات بتا دی. انہوں نے ان کو بلوایا کہ آؤ انہیں بلا کے لاؤ. جب وہ آ گئے تو پوچھا کہ کیا بات ہے، آئے کیوں تھے اور جا کیوں رہے ہو؟ پہلے تو وہ ٹالتے رہے، لیکن بعد میں کہا آیا اس لیے تھا، لیکن یہاں تو مال کی اتنی ریل پہل ہے، میں نے کہا یہاں کیا اصلاح ہوگی، لہٰذا اب جا رہا ہوں. فرمایا اچھا وہ مصرع کہو جو تم نے کہا تھا اپنی زبان سے. اب قدموں میں گر گئے، کہا کہ بس رہنے دیجیے اس کو. کہا نہیں کہو. چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں نے زبان سے یہ کہا تھا کہ نمر دانس کے دنیا دوست دار، کہ وہ بھی کوئی مرد ہے، وہ بھی کوئی اللہ والا جو دنیا کا دوست رکھے. فرمایا کہ تم نے ایک مصرع کہا، اب دوسرا مصرع مجھ سے سن لو. اگر دارت برائے دوست دارت، اگر دنیا رکھے بھی تو اللہ کے لیے رکھے، ہم اپنے لیے نہیں رکھتے. یہ دولت جو کچھ بھی ہے اس سے چونکہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچتا ہے تو ہم نے یہ رکھی ہے، اس سے ہم بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کی مخلوق کے لیے ہے. تو اگر نمر دانس کے دنیا دوست دارت، اگر دارت برائے دوست دارت، کہ اللہ والا وہ نہیں ہے جو دنیا کا دوست رکھے، لیکن اگر رکھتا ہے تو اللہ کے لیے رکھتا ہے. تو بہرحال یہ بات اس لیے آ گئی کہ جو نظم پڑھی گئی اس کا جو پہلا شعر تھا اس میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں انہیں دنیا فانی سے محبت نہیں ہوتی. تو یقیناً یہ دنیا فانی ہے، ایک دن ختم ہوگی اور ہم سب کو چھوڑ چھاڑ کے بہرحال جائیں گے. ہمارے اتفاق سے ہماری اس وقت سوسائٹی کے چیئرمین تھے فیض صاحب، ابھی کچھ دن پہلے، کچھ مہینوں پہلے ان کا انتقال ہوا. آج ظہر میں جنازہ آیا، میں نے پوچھا کس کا جنازہ، کہا آج ان کی اہلیہ کا جنازہ. ان کے بیٹے سے پوچھا میں نے کس کا بیٹا، تو کہا آج امی کا انتقال ہو گیا. تو باپ ختم ہو جاتا ہے، لمحوں کی بات ہے، والد نہ رہے، پھر والدہ نہیں رہے، پھر ایک دن آئے گا خود نہیں رہیں گے. تو بہرحال ختم تو ہونا اس دنیا پہ، لیکن اچھے انسان وہ ہیں کہ اپنی زندگی میں اپنے ماں اس دور کے بعد کی تیاری ہم اس دنیا میں کریں، کیونکہ جب آنکھ بند ہو جائے گی پھر تیاری کا وقت ختم ہو جائے گا. اللہ نے اس کو دارالعمل قرار دیا، یہ دنیا دارالعمل، یہاں ہم نے تیاری کرنی، اور اس کے بعد جو دور آنے والا ہے اس میں ہم برزخی زندگی گزاریں گے، اور پھر اس کے بعد جو دور آئے گا وہ دار الحساب، اس وقت جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا. تو اس لیے اس دار العمل کو ہم صحیح معنی میں دار العمل بنا لیں اور حساب کی تیاری بھی اپنی کریں. بہرحال یہ دوسرا دور چل رہا ہے اور یقیناً یہ ناگزیر ہے اگلے دور کے لیے، اور یہ ہے بھی مختصر اگلے دور کے مقابلے میں. پھر اس دور کے بعد جو دور آئے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور وہ اصل میں مقصود اصلی ہے. جس طرح شکم مادر کا دور مقصود اصلی نہیں لیکن ایک اعتبار سے ناگزیر بھی ہے، اسی طریقے سے یہ دور بھی، یہاں کی زندگی مقصود اصلی نہیں لیکن اگلے دوروں کے لیے زندگی گزارنا یہاں پر یہ لازمی بھی ہے، ضروری بھی ہے. آپ اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے یہ اتنی قیمتی ہے اور اتنی قیمتی دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا یہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے. اور اسی طریقے سے بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ اکبر کہہ دے آدمی، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پورا کلمہ پڑھ لے، اس کا بھی یہ کہ آسمان و زمین کے مابین جو فضا ہے تو اللہ تعالی بھر دیتے ہیں اس کو. لیکن جس طرح دنیا میں ہم ترقی کے خواہش مند ہیں، اسی طریقے سے آخرت کی ترقی کے بھی مسلسل خواہش رہنی چاہیے. بہرحال یہ تو میں نے اس لیے عرض کر دی تاکہ ہم اس دنیا میں اپنی آخرت بنانے کی فکر کریں، اور یقیناً یہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتیں بھی اس سے مستغنی نہیں ہیں، بلکہ عورتوں پر ذمہ داری اور زیادہ عائد ہوتی ہے، اور وہ میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آگے چل کے عرض کروں گا کیوں عائد ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت نے عورتوں پر بڑا احسان کیا. ایک زمانہ ایسا گزرا کہ جب عورت کو انسان بھی شمار نہیں کیا جاتا تھا، جانوروں سے بدتر مخلوق لوگ شمار کرتے تھے، اور آج کا یورپ جو مساوات کے دعوے دار ہے اور مساوات کے دعوے کرتا ہے، ان کی 100 سال پہلے کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو انہیں اس میں بھی اختلاف تھا کہ یہ جو ہے وہ انسان بھی ہے یا نہیں. اسی طریقے سے یونان کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، ان کے معاملات کو پڑھیں، ان کی تاریخی کتابوں کو پڑھیں، تو اس سے پتہ چلے گا کہ ان کی، حالانکہ وہ مہذب لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ہاں جو عورت کا تصور تھا وہ بہت گھناؤنا تھا. پھر اس کے بعد زمانہ جاہلیت، خود 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورت کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا، نہ اس کو میراث دی جاتی تھی، نہ اس میں اس کو جو ہے کہ کسی قسم کے حقوق حاصل تھے، یہاں تک کہ مرد عورتوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، جس کو اللہ نے قرآن مجید نے فرمایا کہ بیائی زم بن قتلت، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ پوچھیں گے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ انہیں کس جرم میں تم نے قتل کیا. اور خود ایک صحابی جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، یعنی زمانہ جاہلیت کے، اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ میری ایک بچی تھی جس سے، جو مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی، میں جب اسے پکارتا تھا فوراً بھاگی بھاگی دوڑی دوڑی چلی آتی تھی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے اس کو پکارا تو وہ جلدی سے ابو جان ابو جان کہتے ہوئے میرے پاس آئی، اور پھر وہ میرے پیچھے پیچھے چل پڑی، اور ایک کنواں تھا میں اس کے قریب گیا اور اس کو میں نے اس میں دھکا دے دیا، اور وہ اس وقت بھی ابو جان ابو جان پکار رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو کہ کتنی شقاوت قلبی تھی، کہ جو ہاتھ حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں وہی ہاتھ جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ بھیڑیے کے ہاتھ بن گئے. تو یہ اس قسم کے معاملات تھے. اس لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عورتوں کو جو مقام خاص عطا فرمایا ہے، عزت عطا فرمائی، کرامت عطا فرمائی، یقیناً اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکام پر، اس کے رسول کے احکامات پر دل و جان سے عمل کریں، شکرانے کے طور پر کہ جس اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عزت و تکریم عطا فرمائی ہے، تو اس کی نافرمانی مناسب نہیں کسی اعتبار سے. انشاءاللہ اس کی تفصیلات اللہ نے چاہا تو آئندہ مہینے اللہ نے چاہا بیان ہوگا تو اس میں عرض کروں گا. اس وقت تھوڑا سا مزید محرم الحرام کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کر دوں. اگرچہ ہمارے یہاں کل بیان ہوا تھا تو اس میں بیان کی گئیں، لیکن یقیناً اس میں خواتین چونکہ شامل نہیں تھیں، اس لیے میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور ان مہینوں میں سے ہے، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کو قابل احترام شمار کیا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ سے پہلے بھی، اور جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، وہ آسمان و زمین کو جب پیدا کیا تھا جب سے اللہ کے نزدیک قابل احترام مہینے، تو انہی میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے. اور یہ بات میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ یہ اس لیے قابل احترام نہیں ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس مہینے میں ہوئی، بلکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت اس مہینے میں 10 تاریخ کو، یعنی یوم عاشورہ کو کرائی. تو اس سے جہاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضائل پہلے سے بہت سے حاصل ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے تھے، محبوب تھے، یعنی یہ کوئی کم فضیلت نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فضیلت حاصل ہو گئی کہ ان کی شہادت اس ماہ مبارک میں ہوئی جو خود قابل احترام مہینہ ہے، اور یوم عاشورہ کو ہی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے. یعنی یہ یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے یہ پہلے فرض تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور لوگوں پر بھی، جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، لیکن بعد میں پھر اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی جب رمضان کے روزے اللہ رب العزت نے فرض کیے، اس روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور مستحب اور سنت رہ گیا صرف، اگر کوئی رکھے ثواب، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں. لیکن بہرحال میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس ماہ مبارک کی بہرحال احترام ابتدا سے چلا آ رہا ہے اور یہ قابل احترام مہینہ سمجھا جاتا ہے. لیکن ہم نے اپنی بدقسمتی سے، کہہ لیجئے، اس ماہ مبارک کو رسومات کا مہینہ بنا کر رکھ دیا، ان چیزوں کو ہم نے ایجاد کر لیا جس کا حکم ہمیں نہ اللہ نے دیا نہ اس کے رسول نے دیا. انہی میں سے ایک خرافات میں سے جو ہے وہ مختلف خرافات ہیں، بعض لوگ تعزیے نکالتے ہیں، بعض ان تعزیوں پر جو ہے وہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، بعض منتیں مانتے ہیں، بعض اپنے بچوں کو تعزیوں کے نیچے سے گزارتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر جو جاہل قسم کی خواتین ہیں وہ اس میں زیادہ مبتلا ہیں، اور ایسے علاقوں میں جہاں اس قسم کی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں باقاعدہ، وہاں پر تو لائن لگا کر گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر دروازوں میں اور باہر، یعنی ایک جھمگھٹا ہوتا ہے، فضا ہوتی ہے بہت، اور باقاعدہ چوما چاٹی بھی ہوتی ہے ان، یعنی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے تازیوں کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، ان پر جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ ہار پھول چڑھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان سے ہمیں، یہ ہمیں اولاد دے دیں گے، یہ ہمیں ہمارے رزق میں برکت ہو جائے گی. الحاظب اللہ نہ جانے اس قسم کے کتنے برے عقیدے جو ہیں ان سے وابستہ کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ سارے شرکی عقیدے اللہ کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ جائز نہیں ہے. اس لیے اس قسم کے خرافات سے بچنا چاہیے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہندو بت بناتے ہیں اور بت بنانے کے بعد کسی کو دیوی کا درجہ دے دیتے ہیں، کسی کو دیوتا کا درجہ دے دیتے ہیں، کوئی ان کا رزق دینے والا خدا ہوتا ہے، کوئی ان کا بارش برسانے والا خدا ہوتا ہے، پھر کسی پر پھول چڑھاتے ہیں، کسی پر جو ہے کچھ اور، اسی طریقے سے ان کے آگے سجدے کرتے ہیں، انہیں چومتے ہیں، انہیں تعظیم دیتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، ان کی جو ہے تکریم کرتے ہیں. یہ سارے کام ہندو بھی کرتے ہیں. اب اگر یہی کام مسلمان تعزیوں کے ساتھ کرنے لگیں، وہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے تعزیے بناتے ہیں. اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے ہوں، یہ صحابہ نے بنائے ہوں، تب تو سر آنکھوں پر ہم بھی بنائیں بھائی، ہم کیوں محروم رہیں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا، نہ بتایا، اور یہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ صاحب اس وقت تو چونکہ اس قسم کی چیزیں نہیں تھیں، تو اس کا مطلب ہے بعد میں پیدا ہوئی نا، اور جب بعد میں پیدا ہوئی تو وہ دین نہ ہوئی. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر ہمیں بتا دی، قرآن مجید میں آج بھی موجود ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم، تو دین تو مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد دین کے اندر یہ اس قسم کے اضافے، ایڈیشنز، یہ کیسے جائز ہو سکتے ہیں؟ تو دین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور بحیثیت دین کے اسلام کو میں نے تمہارا دین جو ہے وہ پسند کیا. تو بتائیے اب اگر ہم کوئی اور دین چاہیں، کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں جو آپ نے نہیں اختیار کی، تو وہ یہی تو لادینیت، یہی تو بدعات ہیں، یہی تو رسومات ہیں. لہذا ان سے بچنا چاہیے، بلکہ ایسی جگہوں پر دیکھنے کے لیے بھی نہیں جانا چاہیے. اور کچھ نہیں تو کم از کم ہم ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، یعنی جو لوگ مشرکوں جیسا عمل کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم بھی گویا شریک ہو رہے ہیں، ان کی مجلس میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں، رونق کا سبب بن رہے ہیں. اس لیے ایسی مجلسوں میں جانا بھی نہیں چاہیے. اور دیکھیے دن بھر، بلکہ دس دن، بعض لوگ تو پورے سال تعزیے بناتے رہتے ہیں، اور دس تاریخ جب آتی ہے اس کے بعد کہتے ہیں تعزیے ٹھنڈے کرنے جا رہے ہیں، کوئی نٹی جٹی کے پل، کوئی کہیں کوئی کہیں. تو جن جو ہے وہ تعزیوں کو جناب بڑی محبت سے بنایا تھا اور اس پر جو ہے ہار پھول چڑھائے تھے، جنہیں جو ہے وہ عظمت اور تکریم کا محور بنایا تھا، بعد میں لاتے اور گھونسے مار مار کے ان کو توڑ رہے ہوتے. لیکن ہیں عقل مند لوگ، بانس بلیاں اور اس قسم کی چیزیں تو پھینک دیتے ہیں دریا میں، لیکن اگر اس پہ کسی نے سونا چاندی کچھ اور قیمتی چیزیں، پیسے، نوٹوں کے ہار چڑھائے تو وہ سنبھال کے رکھ لیتے ہیں. یہ بالکل ایسی ہیں جیسے ہمارے یہاں کی خواتین بعض ایسے کرتی ہیں نا، کوئی مر جائے شوہر تو کہتے ہیں جی چوڑیاں توڑ دو، تو جو کانچ کی چوڑیاں ہوں تو فوراً توڑ دیتی ہیں، سونے کی چوڑیاں، چاندی کی چوڑیاں سنبھال کے رکھ لیتی ہیں. بھائی یہ نہیں توڑنی ہے بھائی، اگر توڑنا اتنا ضروری ہو تو پھر تو یہ بھی توڑو بھائی. اس سے ہی پتا چلا کہ یہ بھی غلط طریقہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اتار لینا چاہیے، بلا وجہ ضائع نہ کرے. یعنی بلا وجہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل مقصد تو یہ ہے کہ بھائی شوہر کے انتقال پر سوگ منانا، اور اس سوگ میں یہ ہے کہ جو زینت کی چیزیں اس سے لازمی بات ہے، بندے بھی تو اتارتی ہیں نا، یہ توڑتی ہیں، ناک سے لونگ بھی نکالتی ہیں. اسی طریقے سے ہار بندے ہوتے ہیں ان کو بھی اتارا جاتا ہے، اور سونے کے زیورات ہوتے ہیں انہیں بھی اتار کے رکھ لیتی ہیں، لیکن کانچ کی چوڑیوں کو توڑ دیتے ہیں کیونکہ کم قیمت ہوتی ہے. لیکن یاد رکھو اس کا حکم بھی یہی ہے کہ اپنے مال کو ضائع مت کرو، اگر اتر سکتی تو اتار دو. ہاں اگر کسی نے پہنی بھی اتنی ٹائٹ ہے کہ اتر نہیں سکتی تو پھر الگ بات، پھر مجبوری. اسی طریقے سے ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ تازیوں کو ٹھنڈا کرنے میں جو ہے جتنی قیمتی چیزیں وہ تو سنبھال کے رکھ لی، کیونکہ اس پہ سارا سال گزارا کرتے ہیں پھر بہت سے لوگ، ان کی آمدنی کا ذریعہ یہ ہے. اور جو الٹی سیدھی چیزیں اٹھا کے پھینک دی، بلکہ اس میں بھی کارآمد چیزوں کو سنبھال لیتے ہیں، آئندہ کام آئے گی، خریدنی نہیں پڑیں گی. ملتان میں دو تازیے نکلتے ہیں، ایک استاد کا تازیہ کہلاتا ہے، ایک شاگرد کا تازیہ کہلاتا ہے، بڑے مشہور ہیں، بہت خورم خانی ہوتی ہے، بڑے لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے اس میں مارتے پیٹتے ہیں، مطلب ماتم ہوتا ہے سب کچھ. یاد رکھو یہ ماتم کرنا بھی جائز نہیں. قرآن مجید نے کیا کہا, وَلَا تَقُولُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کے راستے میں جان دے دیں انہیں مردہ مت کہو, وہ زندہ ہیں. بَلْ أَحْيَاءٌ, قرآن کہتا ہے کہ وہ زندہ ہیں, وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, لیکن ان کی حیات کا تمہیں شعور نہیں. اور ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں رزق بھی حاصل کرتے ہیں. اب وہ کس طرح سے رزق حاصل کرتے ہیں اس کا علم اللہ رب العزت کو ہے, لیکن یقیناً اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رزق حاصل کرتے ہیں, تو یقیناً ان کی زندگی ان کی حیات اس قدر قوت والی ہے کہ اپنا رزق بھی حاصل کرتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ مردوں جو شہید ہیں انہیں مردہ نہیں کہنا چاہیے, اور جب مردہ نہیں ہے زندہ ہے تو اس کا ماتم کیسا بھائی؟ مردوں کا بھی زندوں کا بھی کوئی ماتم کرتا ہے؟ کسی کو پتا ہو میرا بیٹا زندہ ہے تو ماتم کرے؟ ہماری شریعت تو مردوں کے لیے بھی ماتم جائز نہیں ہے, تو جو زندہ ہے ان کے لیے ماتم کرنا کیسے جائز ہوگا؟ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ اپنے بالوں کو نوچنا, اپنے سینہ کو بھی کرنا, ماتم کرنا, فرمایا یہ سب ناجائز امور ہیں, ان سے بچو. یہ اصل میں بے صبری کی علامت, اللہ تعالیٰ سے شکوا ہے در پردہ کہ اللہ نے اس کو مار دیا, اب میں اپنے بال غصے میں نوچ رہا ہوں, اپنے سینہ جو ہے پیٹ رہا ہوں, اور جناب کپڑے پھاڑ رہا ہوں, چیخ رہا ہوں, چلا رہا ہوں, یہ بے صبری. ہمیں تو یہ حکم ہے جب کوئی مر جائے انا للہ و انا الیہ راجعون کہو. قرآن مجید کا حکم ہے اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. اس میں ہمارے لیے تسلی ہے, عقلن بھی نقلن بھی, کیونکہ ہم کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے, اللہ ہی کے ہیں. جب اللہ کے ہیں تو اللہ کی مرضی جب چاہے وہ لے لے. جب ہم خود بھی اللہ کے ہیں, اپنی ملکیت میں ہر ایک کو اختیار ہے یا نہیں؟ ہماری ملکیت میں جو مال ہوتا ہے چاہے ہم کھائیں, چاہے استعمال کریں, چاہے کسی کو دے دیں, کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے ہم اللہ کی ملک ہیں, اور ملک میں مالک کو اختیار ہے, جو چاہے کرے. اب چاہے وہ ہمیں موت دے دے, ہماری اولاد کو دے دے, ماں باپ کو دے دے, اس میں رونے پیٹنے کی کیا بات ہے؟ اللہ نے ایک وقت تک کے لیے ہر ایک کو رکھا ہے, اور سب کو پتا ہے کہ جو آیا وہ جائے گا. تو فرمایا کہ انا للہ, اور پھر فرمایا و انا الیہ راجعون. یہ عقلی طور پہ ہمیں تسلی ہے کہ ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جب آدمی کو پتا چلا کہ بھئی یہ تو چلا گیا, اب اس کے بعد میں نے بھی وہیں جانا ہے, تو اب رونے کی کیا بات ہے؟ کوئی آدمی لاہور جا رہا ہو اور پتا چلے کہ ٹھیک ہے بھائی تم پہنچو, میں دس دن بعد میں بھی آ رہا ہوں, تو تسلی ہوتی ہے نا کہ بھئی اب یہ جا رہا ہے, دس دن بعد میں بھی چلا جاؤں گا. تو آدمی روتا پیٹتا ماتم نہیں کرتا, اس لیے کہ اسے پتا کہ دس دن بعد میں ہی پہنچنے والا ہوں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آیت سکھلا دی کہ بھئی جو مر گیا مر گیا, یقیناً اس نے جانا تھا, لیکن تم اپنی فکر کرو اب, کیونکہ تم باقی ہو. جو باقی ہے اسے فکر کرنی چاہیے, جو چلا گیا اس کی کیا فکر کرنی, اس کا معاملہ تو اللہ سے پڑ گیا. اب تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے بھائی کہ اب ہم نے جانا ہے. اس لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو, اور فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی. دیکھیے کتنا عمدہ سبق ہمیں قرآن مجید دے رہا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ و اولئک هم المهتدون, اور یہی ہدایت یافتہ لوگ. اس سے ہی پتہ چلا کہ رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ دین ہمارا نہیں سکھاتا. جن لوگوں کا مذہب ہے اگر وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, اپنے مذہب کے مطابق وہ جو چاہے کریں, لیکن کم از کم ہمیں ایسی محفلوں میں مجلسوں میں شریک نہیں ہونا چاہیے, بچنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا میں نے رونے سے منع نہیں کیا. رونا اور بات ہے, آنکھوں سے آنسو نکل آئیں کسی کی جدائی میں, کسی کے فراق میں, کسی کی موت پر, تو یہ ایک فطرت, فطری بات سے شریعت نے نہیں روکا. لیکن فرمایا کہ ہم نے تو اس سے روکا ہے کہ زبان سے آدمی شکوا کرے, یا اپنے بالوں کو نوچے, یا سینہ کو بھی کرے, یا ماتم کرے, ہم تو اس سے منع کرتے ہیں. لیکن اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہوں تو یہ فطری بات ہے, اس میں کوئی حرج کی بات ہے. اس سے پتہ چلا کسی کے عزیز کا انتقال ہو جائے, بھائی کا, بہن کا, اولاد کا, ماں کا, باپ کا, تو یہ فطری بات ہے کہ اس کی جدائی میں آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں. لیکن ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت فرمائی کہ زبان سے شکوہ نہ کہو, زبان سے صرف کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. آنکھوں میں بے شک آنسو ہو, دل میں بے شک رنج و غم ہو, لیکن زبان سے وہی کہو جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اہل عرب میں آج بھی بڑا اچھا رواج ہے, جب انہیں پتہ چلتا ہے فوراً دعا دیتے ہیں عظم اللہ اجرک, اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائیں سکھلائی. اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم بھی عطا فرمائے، اور ساتھ میں فرمایا تھا کہ اللہم لا تفتننا بعدہ ولا تحرمنا اجرہ، اے اللہ ہمیں ان کے بعد فتنے کا ذریعہ نہ بنائیے، اور نہ ان کے یہ جو ہم ان سے محروم ہو گئے تو انہیں یہ اجر ضائع مت کیجیے، یعنی ایسا کوئی عمل ہم نہ کریں کہ ہمارا اجر ضائع ہو جائے۔ تو بہرحال میرے عزیز بھائی، اس ماہ مبارک میں یہ سارے حرکات کرنا تو جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے شربت ویسے ساری زندگی پیو کو منع نہیں ہے، لیکن خاص ایام میں جب لوگ خاص رسومات کے تحت ایسا کرتے ہوں اس سے بچنا چاہیے، تاکہ ہم مشابہت اختیار نہ کریں۔ اسی طرح کھچڑا بنانا، حلیم بنانا، پہ جائز چیزیں ہیں، ناجائز نہیں، لیکن ہمارے یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنے گھر میں بناتا ہے لیکن اس میں بھی گریز کرے کہ محرم میں نہ بنائے، تاکہ جو لوگ اس قسم کے رسومات بحیثیت رسم کے کرتے ہیں ہم ان میں شامل نہ ہوں۔ 11 مہینے پڑھیں، خوب کھاؤ، کس نے منع کیا؟ اور اس مہینے میں بہت سے لوگ تو ایسے ہیں، یہ بھی چندہ کر کے بناتے ہیں۔ اللہ کے بندو، تمہیں اگر ثواب کا شوق اپنی جیب سے بناؤ، لوگوں کے مال پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں زبردستی، جو نہیں دیتا اس کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ دیکھیں گے بھائی آئندہ، تو بےچارہ ڈر کے مارے دیتا ہے۔ اس طرح سے جو مال ہے وہ ویسے حرام ہے، کسی کی اگر ہم نے دل آزاری کر کے دل کی خوشی سے وہ مال نہیں لیا، یاد رکھیے کہ صرف یہ حلیم اور کھچڑے بنانا نہیں، اگر کوئی زبردستی مدرسے کا چندہ لے، مسجد کا لے، وہ بھی ناجائز اور حرام، یاد رکھیے۔ چاہے وہ ربیع الاول کا ہو، چاہے وہ محرم کا ہو، یہ نہیں کہ میں کوئی خاص حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ صاحب محرم کا تو جائز نہیں، باقی ربیع الاول میں جو چاہے کرتے رہو، وہ بھی غلط کرتے ہیں جو کرتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کے چندے لینا یہ خود ناجائز، جس کو شوق ہو نیکی کا، لوگوں کو جو ہے وہ دینے کا، اپنی جیب سے جتنا چاہے کرے۔ سارے سال کیوں سبھی لینے لگاتے بھائی؟ ضرورت تو سارے سال بھی ہے، کتنے پیاسے ہوتے ہیں، کیا صرف محرم میں پیاسے پھرتے ہیں ادھر ادھر، اور وہ بھی شربت، شربت بھی ایک قسم کا نہیں، کسی میں پستے بادام ہوتے ہیں تو کسی میں ساتوں مغز ہوتے ہیں تو کسی میں کچھ اور کسی میں کچھ، اس قسم کے کہ وہ پوچھئے مت، یہ تو بھائی خوشی کا موقع ہو گیا، پھر رنج کا کیا ہوا؟ وہ بےچارے اپنی جانیں اللہ کے قربان کر رہے ہیں پیاسے، ہم شربت پی پی کے اور حلوے کھا کھا کے اور جناب کھچڑے کھا کھا کے اور بریانیاں کھا کھا کے پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے اس قسم کی چیزیں جو ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ ہاں اس کے علاوہ اگر ان ایام کے علاوہ ہوں تو ٹھیک ہے، کھائے پیے کوئی حرج نہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، ان میں جو چیزیں جن چیزوں سے بنتا ہے وہ کوئی ناجائز چیزیں نہیں۔ تو بہرحال یہ میں نے اس لیے عرض کر دی کہ اس سے بچیں۔ اسی طریقے سے اور بہت سے امور ہیں، جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو روزہ رکھ لیں، اور 10 کے ساتھ ساتھ یا 9 کو رکھ لیں، یا 10 کے بعد 11 کو رکھ لیں۔ بالفرض اگر 11 اور 9 کو کوئی نہ بھی رکھے، صرف 10 ہی کا رکھ لے، تب بھی کوئی ناجائز اور گناہ کی بات نہیں۔ بعض لوگ اس لیے محروم رہتے ہیں کہ صاحب وہ 2 روزے رکھنے چاہیے، اگر 1 رکھیں گے تو وہ 1 بھٹکتا پھرے گا، تو یاد رکھو کہیں بھٹکتا نہیں پھرتا، وہ سیدھا اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے، سمجھ آئی؟ یہ بات جاہل لوگ، میں نے خود یہ بات سنی کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی 1 روزہ نہیں رکھنا چاہیے، وہ جیسے کہتے ہیں نا بھائی 1 مت مارو بھائی، کالا کتا کاٹ لے گا، 2 مارو۔ تو اپنے اپنے مطلب کی چیزیں لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ 1 روزہ نہیں رکھنا چاہیے، 2 رکھو، حالانکہ اس قسم کی کوئی شریعت نے قید نہیں لگائی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو فرمائی کہ بھائی آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 یا 10 کا رکھوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہودی صرف 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، اور رکھتے بھی اس لیے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، فرعون کو غرق کیا تھا، تو شکرانے کے طور پہ وہ رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حالانکہ پہلے 1 ہی رکھا، اگر ناجائز ہوتا تو آپ 1 روزہ کیوں رکھتے؟ آپ نے 1 ہی رکھا تھا، لیکن ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ زندگی ہوئی تو انشاءاللہ 9 یا 11 کا رکھیے۔ اس کے 2 مطلب بیان کیے ہیں بزرگان دین نے، 1 مطلب تو یہ تھا کہ 10 کو نہیں رکھیں گے بلکہ 9 کو ہی رکھیں گے، یا صرف 11 کو رکھیں گے تو تب بھی 1 ہی روزہ ہوا، اور یا اس کا مطلب بعض نے بیان کیا کہ 10 کے ساتھ 9 کو بھی ملائیں گے، یا 9 کے ساتھ 11 کو ملا لیں گے، 10 کے ساتھ 11 کو ملا لیں گے، تاکہ اس طرح سے ان کی مشابہت سے ہم نکل جائیں۔ اس سے اہم فائدہ یہ بھی حاصل ہو گیا کہ کفار مشرکین یہود و نصارہ کی ظاہری مشابہت سے ہی بچنا چاہیے، چاہے وہ عبادت ہی میں کیوں نہ ہو، عبادت کے اندر بھی مشابہت نہ ہو اس سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے جب اذان دینے کا موقع آیا تھا، یعنی شروع میں جب نماز ہوا کرتی تھی، تو مسلمانوں کے لیے اذان وغیرہ کا کوئی رواج نہیں تھا، بلکہ الصلاۃ جامعۃ اس طرح سے لوگ کہا کرتے تھے نماز جمع کرنے والی ہے، لہذا لوگ جمع ہو جاتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کوئی طریقہ ایسا اختیار کیا جائے جیسا کہ بعض مندروں میں اور گرجوں میں اور مختلف جگہوں پر وہ لوگ اپنے اپنے طریقے اختیار کرتے ہیں، کوئی ناقوس بجاتے ہیں، کوئی گھنٹے بجاتے ہیں، کسی کے ہاں مختلف رسومات ہیں اور ان کو سن کر لوگ پھر عبادت کے لیے آ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کوئی طریقہ اختیار کیا جائے. صحابہ کرام مل بیٹھے، بہت سارے مشورے دیے، کسی نے کہا کہ بھائی جب نماز کا وقت ہو آگ جلا دی جائے تاکہ اس کو دیکھ کر لوگ سمجھے بھائی نماز کا وقت ہو گیا، کسی نے کچھ اور مشورہ دیا، کسی نے کچھ اور مشورہ دیا. سب صحابہ کرام اسی فکر میں تھے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ایک اور صحابی نے خواب دیکھا، اور خواب میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے یہ اذان سکھائی، جو کلمات اذان کے آج ہم کہتے ہیں فرشتے نے ان کو سکھائی. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں یہ کلمات سیکھے، اور ایک اور صحابی نے. وہ صحابی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ نے فرمایا کہ یہ اذان بلال کو سکھا دے. چنانچہ سیدنا بلال کو یہ اذان سکھا دی گئی، انہوں نے کھڑے ہو کر یہ کلمات جب کہے، سیدنا عمر فاروق کے کان میں آواز پہنچی، اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میں نے بھی دیکھا تھا خواب. فرمایا لیکن یہ تم پر بازی لے گئے جنہوں نے پہلے آ کر بیان کر دیا. تو بہرحال دیکھیے، دین میں کوئی وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جو ان سے مشابہ تھا. بعض لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آگ جلا دیا کرو، آگ جلانا مجوسیوں کا اور پارسیوں کا کام ہے، اس لیے آپ نے اس کو بھی اختیار نہیں فرمایا. کسی نے کہا تھا ناقوس بجا دیا کرو، سینگ وغیرہ جو بجاتے ہیں، جیسے بعض فقیروں کو دیکھا ہوگا آپ نے، ملنگ ٹائپ کے جو بگل ٹائپ کا ہوتا ہے بجاتے ہیں، بڑی زور کی آواز نکلتی ہے. فرمایا نہیں، تو مشابہت اختیار نہیں کی گئی. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں فرمایا کہ ہم غیروں کی چیزوں کو اپنائیں. ہمارا لباس الگ، ہماری شکلیں الگ، ہماری تہذیب الگ، ہمارے جو ہے وہ دین الگ، ہماری کتاب الگ، ہر چیز اللہ رب العزت نے ممتاز رکھی ہے. اور یہ نہیں چاہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم یہود و نصارہ کی یا کسی اور قوم کی اتباع کریں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم ان کی اتباع میں اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، ریاض باللہ ثم ریاض. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں میں ہم اپنے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ذلت کے سبب، ریاض باللہ. یہ مسلمانوں کا حال، دوسروں کو ہم کیا کہیں. لیکن ہمیں خوب سمجھ لینا چاہیے، یقین جانیے آپ کا صرف مسلمان ہونا کافی. اگر ہم ان کی اتباع میں الٹے بھی لٹک جائیں تب بھی وہ ہم سے محبت نہیں کریں گے جب تک کہ ہم ان کے دین کو قبول نہ کرتے. کیونکہ قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ولن ترضا عنک الیہود ولن نصارا حتی تتبع ملتہم. یہ یہود اور نصارہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے. ولن ترضا، آپ سے راضی ہرگز نہیں ہوں گے. جب فعل کے اوپر لام نون زبر لن یہ لگا دیتے ہیں تو اس سے فائدہ جو آ جاتا ہے وہ تاکید کا آ جاتا ہے کہ لن ترضا، ہرگز ہرگز راضی نہیں ہوں گے. ان کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، یہود و نصارا، یہود اور نصارا، حتی تتبعی ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں تب یہ خوش ہوں گے، اس کے بغیر اور کوئی صورت نہیں. تو جب نبی سے راضی نہیں ہو سکتے تو ہم سے ہو جائیں. ہم چاہے لاکھ ان کی شکلیں بنائیں، لاکھ ان کا لباس پہنے، وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے. چنانچہ وہ موقع دل دکھانے کا چھوڑ دے نہیں مسلمانوں کو. بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. میرا مقصد یہ کہ مشابہت سے بھی بچو میرے بھائی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بچائے کہ لباس میں، شکل و صورت میں، چال ڈھال میں، وضاقتہ میں، کھانے پینے میں ہماری جو ترکیب ہے وہ الگ ہے ان سے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک طریقہ بتا دیا، بھی کھاؤ تو کھانے سے پہلے کلی کر لو، ہاتھ دھو لو اور دسترخوان بچھا کے کھاؤ. ایسے کھاؤ جیسے غلام کھاتے ہیں، کھانے کو اپنا محتاج نہ کرو بلکہ کھانے کا محتاج ہو کر کھاؤ. ایک ایک چیز ہمیں بتا دیا. کون سی چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی؟ یہ بھی ہمارا خاص الحمدللہ امتیاز ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک چیز بتائی اور ساری چیزیں محفوظ بھی. تو بہرحال اس ماہ مبارک میں جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ اگر روزہ رکھنا ہو تو 10 تاریخ کا روزہ رکھیں، یا اس کے ساتھ 9 اور 11 کا ملا لیں، اور کوئی اگر صرف 10 کا رکھنا چاہے تو بھی گنجائش ہے، ناجائز نہیں. اسی طرح سے بعض روایت کے مطابق اگرچہ وہ ضعیف ہی ہے، اگر کوئی اپنے گھر والوں پر کشادگی کرنا چاہے 10 تاریخ کو تو اس کی بھی گنجائش. دوسری بات یہ سمجھیے کہ بعض لوگ رزق کی جو توہین کرتے ہیں کہ کشادگی میں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنی چھت پہ کھڑے ہو گئے اور نیچے لٹا رہے ہیں، پتہ چلا کسی کے پیر میں، کسی کے ہاتھ میں، کسی کے سر پہ، کسی کے کپڑوں پہ، اور میں دیکھا کہ ان ایام میں رزق بڑا ضائع ہوتا ہے. اور لوگ اس کی بڑی توہین کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج مہنگائی کا سیلاب ہے اور خاص طور پر دانے دانے کو لوگ محتاج ہو رہے ہیں اور گندم کے اور دوسرے جو سیلاب آ رہے ہیں مہنگائی کے, اس کا ایک سبب یہ بھی ہے ہماری ناشکریاں کہ نعمتوں کی ناقدری. ہمارے شادی بیاہوں میں کتنا کھانا ضائع ہو جاتا ہے, یعنی کئی کئی دیگے ایسی ہوتی ہیں. بعض لوگ تو خیر بچارے پہنچا دیتے ہیں ضرورت مندوں کو صحیح جگہوں پر, لیکن بعض لوگ جو بچ جاتا ہے آدھا آدھا آدھی آدھی پلیٹیں چھوڑ دیتے ہیں, وہ تو سب پھینک کے جاتا ہے. یہ تو شکر ہے بعض لوگوں نے اب یہ کام بھی شروع کر دیا کہ بھئی جو کھانا اس طرح کا ہو وہ بھی پھینکو نہیں, ہمیں دے دو, کہ کچھ لوگوں کو یہ بھی نہیں ملتا. تو بہرحال قدر کرنی چاہیے رزق کی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. باتیں بہت ہیں لیکن چونکہ یقیناً اب اس سے زیادہ کا بیان کہ شاید آپ بھی تحمل نہ کریں, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو باتیں کہی گئیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بھائی راحت کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں کہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا, سننے والوں کو کوئی موقع دیا, سنانے والے کو بھی کہنے کا موقع دیا. اب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عمل کی توفیق عطا فرما دی, کیونکہ ان سب باتوں کو سننے سنانے کا مقصد محض یہ نہیں ہے کہ میں بھی اپنی دل کی بھڑاس نکال لوں, آپ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا سن کر محسوس ہو جائیں, بلکہ اصل مقصد کیا ہے, عمل کرنا ہے. جو بات ہم سنیں, دین کی بات جو ہم تک پہنچے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ذمہ داری بنائی ہے. ہمارا دین کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو چیزیں ہمیں معلوم ہیں وہ ہم دوسروں تک پہنچائیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے. بلکہ پڑوسیوں کے حقوق میں جہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک قوم کو خطاب کیا جو مسلمان تھی, اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قوم اشعریین, یعنی حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم تھی, اور وہ اچھے پڑھے لکھے لوگ تھے. آپ نے ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو دین نہیں پہنچاتے, یہ دین کی باتیں نہیں بتاتے, یا ان کی اصلاح احوال نہیں کرتے جو ان کے قرب و جوار میں بستے ہیں اور جنہیں دین کی باتیں معلوم نہیں ہیں. فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ وہ دین کی باتیں ان تک پہنچائیں. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ جنہیں دین کا علم نہیں ہے تو وہ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے, انہیں چاہیے کہ وہ دین کی باتیں آ کر اہل علم سے سیکھیں. فرمایا اگر دونوں فریقوں نے اپنا اپنا فرض ادا نہیں کیا تو میں دنیا میں بھی انہیں سزا دلواؤں گا. مطلب تھا کہ آخرت میں جو سزا ملے گی وہ تو ملے گی, لیکن دنیا میں بھی میں سزا دلواؤں گا. اس سے یہ پتا چلا کہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ دین کی جو بات ہمیں معلوم ہو ہم اپنے بھائیوں تک پہنچائیں. لیکن میں نے پہلے بھی بار بار اس کو عرض کیا کہ بڑی محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, اس طرح سے کہ دوسرے کو جب آپ دین کی بات بتائیں تو وہ مشتعل نہ ہو, وہ یہ نہ سمجھے کہ صاحب اپنے آپ کو تو یہ بہت اچھا سمجھ رہے ہیں اور ہمیں بالکل ہی کمتر سمجھ رہے ہیں, حقیر سمجھ رہے ہیں. ایسی صورت اختیار نہ کریں, بلکہ انتہائی خیرخواہی کے ساتھ جس طرح باپ اپنے بچے کو جو مضر چیز ہوتی ہے اس سے روکتا ہے, اسی طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جو مضر چیزیں ہیں یا آنے والی مضر چیزیں ہیں ان سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو جو خیرخواہی ایک باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے, اسی طریقے سے ہم بھی وہ خیرخواہانہ طریقہ اختیار کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے میری بھی مدد فرمائے اس سلسلے میں, آپ سب کی بھی, اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجى منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے یہاں آنے کو قبول فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو بھی آئی ہیں, اسی طرح جو یہاں پر مرد حضرات آئے ہیں, اے اللہ ان سب کے آنے کو قبول فرما, اس مجلس کو قبول فرما. یا اللہ جو دین کی باتیں کہی گئی ہیں اخلاص کے ساتھ, اپنے فضل خاص سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. جو ہم میں کوتاہی ہیں یا اللہ انہیں دور فرما دے. اے اللہ ہمیں دین کی کامل سمجھ عطا فرما دے. الہ العالمین ہم میں ہمت نہیں, ہم میں ہمت کی کمی ہے, اے اللہ ہم میں ہمت عطا فرما دے. یا اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی اس کی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق عطا فرما، بلکہ اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یا اللہ ہمارے دین کے لیے معین اور مددگار بنا دے، دین پر چلنا اے اللہ ان کے لیے اور ہمارے لیے آسان فرما دے، اور جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما دے، یا اللہ دین کی کامل سمجھ عطا فرما دے، اپنی یا اللہ خاص مدد ہمارے شامل حال کر دے، اے اللہ ہم ضعیف ہیں ہمیں قوی فرما دے، اے اللہ ہم ضعیف ہیں ہمیں قوی فرما دے، ہم ذلیل ہیں اے اللہ ہمیں عزت عطا فرما دے، اے اللہ ہم محتاج ہیں فقیر ہیں ہمیں رزق عطا فرما دے، اے اللہ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، اے اللہ کسی کے آگے رسوا نہ فرما، اللہم اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں اپنی خاص محبت عطا فرما، اللہم اجعل حبک وحب من یحبک والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد، اے اللہ اپنی خاص محبت ہم سب کو عطا فرما دے، اے اللہ اپنی خاص محبت ہمیں اپنی عطا فرما دے، اے اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دیں جو تیری محبت تک ہمیں پہنچا دیں، اے اللہ تیری محبت جس سے ہمیں حاصل ہو جائے، اسی طریقے سے اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اور ٹھنڈے پانی سے بڑھ کر اے اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ اپنے نیک بندوں کی صحبت ہمیں عطا فرما دے، اولیاء صدیقین کی صحبت ہمیں عطا فرما، ان کی محبت ہمیں عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی ان درجوں میں پہنچا دیجئے، اے اللہ جہاں تیرے بڑے اے اللہ اولیاء اور صدیقین کی جو آخری سرحدیں ہیں اے اللہ ان کی انتہاؤں تک ہمیں پہنچا دے، اپنے فضل خاص سے اے اللہ اپنا محبوب بنا لے، آپ ہمارے محبوب بن جائیں، اے اللہ ہمیں اپنی رضا کامل عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما، یا اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرما، اے اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرما، اے اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرما، الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے احباب میں دوستوں میں جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے اے اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما، ہم جب تک زندہ رہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔